جمعہ 20 اپریل کے سحر بین کے ساتھ غزنفر حیدر کا سلام۔ پاکستانی گلوکار اور ماڈل میشا شفیع کی جانب سے گلوکار علی ظفر پر لگائے گئے الزامات کے بعد رائے منقسم، لیکن ایسے معاملات میں عورت کی ہی کردار کشی کیوں کی جاتی ہے؟
آج کل کا ڈیمانڈ یہ ہے، ماڈرن سوسائٹی کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ عورت کو کائنڈنس اور ریسپیکٹ سے ٹریٹ کریں، اور یہ ہمارے مردوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ سادگی تو بالکل آسان ہو جائے۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے گلوکار علی ظفر پر انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام کے بعد سوشل میڈیا پر بحث جاری ہے۔ تب سے اب تک جہاں ایک طرف کئی دیگر خواتین علی ظفر کے ہاتھوں جنسی طور پر ہراساں ہونے کی اپنی کہانیاں لے کر سامنے آئی ہیں، وہیں کچھ نے ان کی حمایت میں بھی آواز اٹھائی ہے۔ اس بارے میں مزید جانیے آگے چل کر ہمارے پروگرام سیر بین میں۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر سردار ایاز صادق نے حکمران جماعت سے تعلق رکھنے والے 4 اراکین قومی اسمبلی کو اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے 24 اپریل کو دوبارہ طلب کیا ہے۔ اسلام آباد سے شہزاد ملک۔
جن اراکین قومی اسمبلی کو اپنے استعفوں کی تصدیق کے لیے آج اسپیکر چیمبر میں طلب کیا گیا تھا، ان میں خسرو بختیار، باسط بخاری، طاہر بشیر چیما اور قاسم نون شامل ہیں۔ قانون کے تحت مستعفی رکن کو اسپیکر یا سیکرٹری قومی اسمبلی کے سامنے پیش ہو کر اپنے استعفے کی تصدیق کرنا لازمی ہے۔ قومی اسمبلی کے حکام کے مطابق جب تک چاروں اراکین استعفوں کی خود تصدیق نہیں کریں گے تب تک ان کے استعفے منظور نہیں کیے جائیں گے۔ ان اراکین نے جنوبی پنجاب کو الگ صوبہ بنانے کا وعدہ پورا نہ کرنے پر استعفیٰ دیا تھا۔
پاکستان کے قومی احتساب بیورو یعنی نیب کے ایگزیکٹو بورڈ نے سابق فوجی صدر پرویز مشرف کے علاوہ متعدد سیاستدانوں، وفاقی وزیر اکرم درانی اور کیوبا میں پاکستان کے سفیر کامران شفیع اور متعدد بیوروکریٹس کے خلاف معلوم ذرائع آمدن سے زیادہ اثاثے بنانے اور اختیارات کا ناجائز استعمال کرنے پر تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان سے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم وائس فار مسنگ بلوچ پرسنز نے ضلع آواران سے تعلق رکھنے والے کراچی یونیورسٹی کے بی ایس سیاسیات کے طالب علم صغیر بلوچ کی بازیابی کا مطالبہ کیا ہے۔ کوئٹہ میں طالب علم کی بہن اور وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے وائس چیئرمین ماما قدیر نے ایک پریس کانفرنس کی، جس میں انہوں نے کہا
صغیر بے گناہ ہے، اگر گھر ہے یا کسی گناہ میں ملوث ہے یا کسی غیر قانونی اس میں ملوث ہے تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں۔ صغیر جو ہے نا کراچی یونیورسٹی سے اٹھایا گیا ہے، کراچی یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا۔ پاکستانی عدالت عظمیٰ، انسانی حقوق کے اداروں اور سول سوسائٹی سے اپیل کرتے ہیں کہ صغیر کی بازیابی بحفاظت طور عمل میں لائی جائے۔
پاکستان کے سب سے بڑے شہر اور صنعتی مرکز کراچی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے خلاف جماعت اسلامی اور پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ ادھر کراچی میں پاک سرزمین پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے رکن اسمبلی سیف الدین خالد نے خود کو اسمبلی کے اندر محصور کر لیا۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کے علاقے میں پانی فراہم کیا جائے، ورنہ وہ رات بھی ایوان کے اندر ہی گزاریں گے۔
اور لوگوں کو پانی دے دیں، انہیں پانی میں اثر نہیں آ رہا ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میں پیسے سے پانی خریدنے کے لیے تیار ہوں، میں 100 ٹینکر کا پانی میں اپنی تنخواہ سے دینے کے لیے تیار ہوں، میں غریب آدمی ہوں، لیکن میں چاہتا یہ ہوں کہ وہ 100 ٹینکر اس وقت فوری طور پہ کتنے گھنٹے میں ان علاقوں میں پانی پہنچ سکتا ہے وہ پہنچائے۔ جب تک سر پانی یہاں پہ پہنچے گا نہیں، میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اسمبلی سے باہر نہیں جاؤں گا سر، اسمبلی کا وقت ختم ہونے کے بعد میں کپڑے بھی لے کر آیا ہوں۔
سعودی عرب میں حکام کا کہنا ہے کہ صوبہ اسیر میں چیک پوسٹ پر فائرنگ کے نتیجے میں 4 سیکیورٹی اہلکار ہلاک اور 4 دیگر افراد زخمی ہوئے ہیں۔ نازیہ گلزار۔
سعودی عرب کی وزارت داخلہ کے مطابق ایک 28 سالہ شخص ڈرائیو کرتا ہوا جدہ کے السلام محل کے دروازے تک پہنچ گیا اور اس نے سیکیورٹی پر تعینات محافظوں پر گولیاں چلائیں۔ فائرنگ کے نتیجے میں 3 اہلکار موقع پر ہی ہلاک ہو گئے۔ سعودی عرب کی نیوز ایجنسی ایس پی اے کے مطابق حکام اس جرم میں ملوث متعدد مشتبہ افراد کو شناخت کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ان میں سے 2 کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور یہ دونوں سعودی شہری ہیں۔ سعودی وزارت داخلہ کے مطابق چیک پوسٹ پر حملے کے بعد کی گئی جوابی کارروائی میں 2 مشتبہ حملہ آور پکڑے گئے جبکہ 3rd حملہ آور مارا گیا۔
شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے بیچ براہ راست رابطے کے لیے نصب کی گئی ہاٹ لائن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ یہ ہاٹ لائن شمالی کوریا کے مرکزی رہنما کم جونگ اون اور جنوبی کوریا کے صدر مون جے ان سے 27 اپریل کو ہونے والے سمٹ کے دوران بات چیت کے لیے استعمال کی جائے گی۔ امریکہ کے وفاقی تحقیقاتی ادارے یعنی ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی نے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ان کی ملاقات کے نوٹس جاری کیے ہیں. اس ملاقات میں صدر ٹرمپ نے مبینہ طور پر جیمز کومی سے ایک اہم تفتیش روکنے کا کہا تھا، جس کے بعد صدر ٹرمپ پر آبسٹرکشن آف جسٹس یعنی انصاف کے رستے میں رکاوٹ پیدا کرنے کے الزامات عائد ہوئے تھے. اس ملاقات کے نوٹس، جن میں سے کچھ معلومات سیکورٹی بنیاد پر بلیک آؤٹ کر دی گئی تھیں، کو آج جیمز کومی نے کانگریس میں پیش کیا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
سامعین کے خطوں سے ترتیب دیا ہوا پروگرام پیش خدمت ہے. آپ کا خط ملا.
ہر اتوار کو سیر بین میں اپنے خطوں کے جواب سنیے عارف وقار سے. آپ بھی خط لکھنا چاہیں تو ہمارا پتہ ہے، پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
حالات حاضر کے پروگرام سیر بین آپ بی بی سی کی اردو نشریات سے سن رہے ہیں. انڈیا کی مغربی ریاست گجرات کی ہائی کورٹ نے سن 2002 کے مذہبی فسادات سے متعلق ایک کیس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کے سابق وزیر مایا کڈنانی کی سزا ختم کرتے ہوئے انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا ہے. اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے. پہلے نظر ڈالتے ہیں سیربین کے بڑے موضوع پر. جمعرات کو جب پاکستانی گلوکارہ، اداکارہ اور ماڈل میشا شفیع نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے گلوکار علی ظفر پر انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کا الزام لگایا، تو وہ ٹویٹ دیکھتے ہی دیکھتے ٹرینڈ کرنے لگی. اس کے بعد علی ظفر کی تردید اور میشا شفیع کے خلاف عدالتی کارروائی کی بات کرنے والا علی ظفر کا ٹویٹ سامنے آیا. یہ بات کل کی ہے، لیکن یہ بحث آج بھی جاری ہے. تب سے اب تک جہاں ایک طرف کئی دیگر خواتین علی ظفر کے ہاتھوں جنسی طور پر ہراساں ہونے کی اپنی کہانیاں لے کر سامنے آئی ہیں، وہیں کچھ نے ان کی حمایت میں بھی آواز اٹھائی ہے. اس موضوع پر میری اب سے کچھ دیر پہلے خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرگرم کارکن عائشہ سرور سے بات ہوئی، اور ان سے سب سے پہلے میں نے پوچھا کہ کیا سوشل میڈیا کی وجہ سے اس طرح کی شکایت کرنا یا الزام لگانا اب آسان ہو گیا ہے؟
بالکل آسان ہو گیا ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے کہ آسان ہو گیا، کیونکہ سب سے زیادہ مسئلہ خواتین کو ہوتا تھا پرپٹریٹرز کو جسٹس ملانے کے لیے، کیونکہ زیادہ تر مرد خاص کر کے جو مڈل کلاس عورتوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں وہ اتنے پاورفل ہوتے ہیں کہ عورتیں نہ کورٹ جا سکتی ہیں، اور اگر وہ پبلکلی کسی بات کو ڈسکلوز کرتی ہیں تو ان کو سورٹ آف شیمنگ کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب سوشل میڈیا کے ساتھ یہ ہے کہ آپ کو ایک سولیڈیریٹی نیٹ ورک مل گیا ہے باقی خواتین کے ساتھ آواز اٹھانے کا.
اچھا، اکثر اس طرح کے الزامات آنے کے بعد عورت کو ہی قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے، ایسا کیوں ہے؟
یہ اس لیے ہے کیونکہ میل ڈومینیٹڈ سوسائٹی ہے، اس لیے کیونکہ مردوں کو ایک طرح سے پریویلیج ملا ہوا ہے اور اس پریویلیج کو ابیوز کرتے ہیں. عورت کو اس لیے قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے کیونکہ یہ مردوں کے لیے آسان ہے، کیونکہ ان کو پھر نہ اپنی عادتیں چینج کرنی ہوتی ہیں نہ ان کو اپنی بیہیویئر چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور آج کل کا ڈیمانڈ یہ ہے، ماڈرن سوسائٹی کا ڈیمانڈ یہ ہے کہ آپ عورت کو کائنڈنس اور ریسپیکٹ سے ٹریٹ کریں، اور یہ ہمارے مردوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے سیڈلی. تو ان کے لیے آسان ہوتا ہے کہ عورت کو وکٹم بلیم کریں، اس کے کیریکٹر اسیسینیٹ کریں، اسی کو کہیں کہ اسی کے وجہ سے یہ ہوا ہے، خاص طور پہ ان خواتین کے لیے جو تھوڑی سی اوپن ذہنیت رکھتی ہیں یا کام کرتی ہیں یا پبلک اسپیس میں جاتی ہیں، ان کو تو خاص ٹارگیٹ کیا جاتا ہے.
سیلیبریٹیز یا پبلک فگرز کے مقابلے میں ایک عام عورت کے لیے کتنا مشکل ہے کہ وہ آگے آئے؟
بہت مشکل ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام عورت جو کہ نکلتی ہے اپنے گھر سے کام کرنے کے لیے، گھر سے نکلنے تک فار ایگزامپل بس اسٹاپ تک پرائیویٹ ٹرانسپورٹ یوز کرنے کے لیے، آفس جانے کے لیے، یہ جو سارے اسٹیپس ہیں اس کے لیے، کیونکہ جب وہ پبلک اسپیس میں گھستی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے ڈیسیزن لیا ہے باہر نکلنے کا، تو اس کا مطلب ہے کہ بالکل ٹھیک ہے کہ ہم اس کے ساتھ رابطے بھی کریں، ہم اس کے ساتھ کوپ بھی کریں ایموشنلی اور فزیکلی بھی، اور یہ آگے سے کچھ نہیں کر سکتی. تو یہ خاص طور پہ میں کہتی ہوں کہ ٹارگیٹ جو کرتا ہے یہ مڈل کلاس، لوور مڈل کلاس کو زیادہ ٹارگیٹ کرتا ہے، ہماری ہراسمنٹ اور جس کو ریپ کلچر جسے کہتے ہیں، تو یہ ان کے لیے سب سے برا. ایلیٹ عورتوں کے لیے بنسبت آسان ہوتا ہے مردوں کو ایک طرح سے کٹہرے پہ ٹھہرانا یا ان کو کہنا کہ آپ ایکسپلینیشن دے کے آپ نے ایسے کیوں کیا، باقی عورتیں تو یہ بالکل نہیں کر سکتی. اس لیے جب ایک ایلیٹ خواتین اپنا پریویلیج یوز کر کے ایک مرد کو آگے لاتی ہے اور اس کو ایکسپلینیشن دینے کے لیے مجبور کرتی ہے، تو یہ باقی عورتوں کے لیے بہت بڑی ذہن ہے.
اچھا، کچھ ناقدین الزام لگاتے ہیں کہ خواتین فوری شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتی ہیں، لیکن دوسری جانب یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی ایسا کرے گا تو اسے خود بھی پریشانی سے گزرنا پڑتا ہے. تو جو خواتین سامنے آتی ہیں ان کو آگے کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟
وہی مشکلات جو ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کو پبلسٹی چاہیے. بات یہ ہے کہ کوئی بھی خواتین جب آگے آ کے ایک مرد کو اکیوز کرتی ہے تو آگے سے اس کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ مطلب ہے سوشل میڈیا سے لے کے ہر جگہ تک
جی.
اس کو ایک طرح سے شیمنگ کا سامنا اتنا زیادہ کرنا پڑتا ہے, اس کی سوشل ایکویٹی اتنی ختم ہوتی ہے کہ پبلسٹی تو پیچھے رہ جاتی ہے. تو یہ ایکوزیشن بالکل بجا نہیں ہے بلکہ یہ بالکل غلط ہے. اور اگین یہ وہ مینٹالٹی کو فروغ دیتی ہے جو مردوں کو آگے اور عورتوں کو پیچھے رکھنا چاہتی ہے.
آپ نے اس مینٹالٹی کا ذکر کیا, سوچ کا ذکر کیا, اس کو بدلنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے؟
لاز میں تبدیلی بہت ضروری ہے. ہم نے اینٹی سیکشوئل ہراسمنٹ لاز ورک پلیسز میں اور بہت سی جگہوں پہ ڈالے ہیں, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فار ایگزامپل مرد جو ہے ڈیفینیشن لا کا یوز لے کے عورتوں کو ٹارگیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ڈیفین کیا. تو ہمیں ڈیفینیشن لا کو تھوڑا سا اور ٹلٹ کرنا چاہیے ٹوورڈز دی انڈرسٹینڈنگ کہ ایک عورت کیوں یہ ایکوزیشن کرے گی اگر اس کو پاس کاز نہیں ہے. کاز ہوگا تو وہ ایکوزیشن کرے گی نا, کیونکہ آگے دیکھیں اس کے لیے اتنی مشکلات ہوتی ہیں یہ کرنے سے.
خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والی سرگرم کارکن عائشہ سروری. اور اس واقعے کے قانونی پہلوؤں کو سمجھنے کے لیے میں نے ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک قانونی ماہر شمائلہ خان سے بات کی اور میں نے ان سے پوچھا کہ پاکستان کا قانون اس بارے میں کیا کہتا ہے.
اس طرح کا جو بیہیویئر ہے پریڈیٹری بیہیویئر ہراسمنٹ آن لائن ان کو دیکھ لے کے وہ اب ہمارے کرمنل لا کے اندر پاکستان کے ایکنالج ہے. اور اس کو جو ہماری پریونشن آف الیکٹرانک کرائمز ایکٹ ہے وہ اینی اگر آپ کے کنسنٹ کے بغیر کوئی آپ کو بار بار کانٹیکٹ کر رہا ہے, اگر آپ کو سیکشولائزڈ امیجز بھیج رہے ہیں یا سیکشولائزڈ میسیجز بھیج رہے ہیں تو وہ کرمنلائزڈ ہے. اور وہ یا کچھ کیسز میں اس کو بلیک میلنگ کی صورت میں ہوتا ہے, کچھ کیسز میں وہ سمپل ہراسمنٹ کی اس میں شکل میں وہ آتا ہے. جو دوسرے جو ابھی زیادہ آف لائن ریلنگ کے کیسز جو ہیں سوشل میڈیا کے تھرو اب جو باہر آگے آ رہے ہیں وہ بھی وہ ہماری لیگل سسٹم اکنالجڈ ہیں. یا اگر وہ کسی کوئی آپ کا کالیگ آپ کو ورک پلیس میں کر رہے تو وہ سیکشل ہراسمنٹ ایٹ دا ورک پلیس کے ایکٹ کے اندر جو 2010 میں پاس ہوئی تھی اس کے اندر وہ آ جاتا ہے. جس میں آپ پروسیڈنگ کر سکتے ہیں انٹرنل, پھر اس کے بعد آمبڈمن میں بھی اپیل ہوتی ہے. اور دوسرا ہمارا جو پاکستان پینل کوڈ ہے وہ بھی ہراسمنٹ کو ایز اے کرائم ایکنالج کرتا ہے.
اچھا, میشا شفیع نے علی ظفر پر الزام لگایا. علی ظفر نے بھی سوشل میڈیا پر ہی جواب میں الزامات سے انکار کیا اور کہا کہ وہ انہیں عدالت میں لے کر جائیں گے. تو یہ بتائیے کہ اب آگے کیا ہو سکتا ہے؟
جو اس سچویشن میں اگر اس کو لیگلی دیکھا جائے تو obviously as a citizen of Pakistan Ali Zafar has the right to pursue کسی طرح کی بھی پروسیڈنگ. پاکستان میں ڈیفیمیشن جو ہے بوتھ از اے کرمنل افینس اینڈ اے سول افینس, تو وہ دونوں روٹس کے تھرو وہ جا سکتے ہیں. کرمنل میں obviously ہائر اسٹینڈرڈ ان کو پروو کرنا پڑے گا. تو ڈیفیمیشن لا کے اندر وہ چیزیں کور ہو سکتی ہیں جو ریزنیبلی جو the person who was saying something یا writing something ان کو اگر within their reasonable knowledge ان کو لگ رہا تھا کہ یہ true ہے تو وہ defamation نہیں count کی جاتی.
یہ بتائیں کہ آن لائن سیکشل ہراسمنٹ میں آپ کے پاس کیا مردوں کے کیسز بھی آتے ہیں؟
جی, تو یہ کافی ایڈمٹ ہوتی ہے کہ صرف ہراسمنٹ جو ہے وہ عورتیں فیس کرتی ہیں. آدمی بھی جو ہیں کین بی آن دا ریسیونگ اینڈ آف ہراسمنٹ. ہم لوگوں کی جو سائبر ہراسمنٹ ہیلپ لائن ہے اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ اراؤنڈ 15% کالرز جو ہیں وہ آدمی ہوتے ہیں جو اپنے کیسز خود لا رہے ہوتے ہیں. تو اور اس میں آلموسٹ اسی طرح کی کبھی کبھار ہراسمنٹ ہوتی ہے جو عورتیں فیس کرتی ہیں. تو کوئی آپ کا ایکس پارٹنر جو ہے وہ آپ کو بلیک میل کر سکتا ہے اور یا آپ کی کوئی ایسی تصویریں ہیں جو آپ کے اگینسٹ یوز کی جا رہی ہیں. مگر پھر بھی تھوڑا سا ہم نے نوٹس کیا کہ جو انٹینسٹی اور کانسیکوینسز جو ہوتے ہیں وہ عورتوں کے کیسز میں سب زیادہ ہوتے ہیں نیچرلی. اگر کوئی پکچر کسی عورت کی لیک کی جائے تو اس کے سوشل کانسیکوینسز جو ہیں وہ زیادہ ہوں گے دین ایک آدمی کے ان موسٹ کیسز. میں جنرلائز اس کا نہیں کرنا چاہتی, مگر پھر بھی جب ہم نے ہیلپ لائن اسٹارٹ کی تھی تو ہم نے اینٹیسپیٹ نہیں کیا تھا کہ اتنے زیادہ آدمی جو ہیں وہ بھی اپنے کیسز لے کے آئیں گے.
ڈیجیٹل رائٹس فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک قانونی ماہر شمائلہ خان. پاکستان سے خبروں کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں اور ایک اور اہم موضوع کی طرف چلتے ہیں. اب تک جبری طور جبری طور پر گمشدہ کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے کئی مہم چلائی جا چکی ہیں. ان میں دستخط اور جیل بھرو تحریک بھی شامل ہے. اس بار گمشدہ افراد کے خاندانوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا سوچا ہے. یہ مہم پاسبان ازا تنظیم کے ماتحت 9 اپریل سے شروع ہو کر 22 اپریل تک چلے گی, جس میں کراچی بھر سے گمشدہ افراد کے لواحقین چیف جسٹس میاں ساقط نثار کو خط لکھ کر بھیجیں گے. سحر بلوچ کی رپورٹ.
اب تک جبری طور پر گمشدہ کیے گئے افراد کی بازیابی کے لیے کئی مہم چلائی جا چکی ہیں. ان میں دستخط اور جیل بھرو تحریک بھی شامل ہیں. اس بار گمشدہ افراد کے خاندانوں نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھنے کا سوچا ہے. یہ مہم پاسبان آزاد تنظیم کے ماتحت 9 اپریل سے شروع ہو کر 22 اپریل تک چلے گی, جس میں کراچی بھر سے گمشدہ افراد کے لواحقین چیف جسٹس میاں ثاقب نثار کو خط لکھ کر بھیجیں گے. پاسبان ازا کے صدر اور انسانی حقوق کے کارکن راشد رضوی کے مطابق اب تک کراچی سے 28 شیعہ نوجوان جبری طور پر اٹھائے گئے ہیں اور ملک بھر سے ان کی تعداد 140 ہے.
لوگ پڑھے لکھے ہیں, لوگ سمجھدار ہیں, اب وہ سب ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں. اب سوشل میڈیا کا دور ہے, اب صرف اور صرف ایک ٹی وی چینل پی ٹی وی نہیں ہے کہ جس کے ذریعے آپ پروپیگیٹ کر کے لوگوں کو بدگمان اور بدزن کرنے کی کوشش کر سکیں. ہماری موومنٹ جو ہے وہ آئینی و قانونی حقوق کے لیے ہے اور پاکستان کے آئین و قانون کے دائرے میں رہ کر ہے. نہ یہ کوئی ملک دشمنی کے اوپر ملوث ہے اور نہ یہ پاکستان کے خلاف ہے. ہاں البتہ جو لوگ آرٹیکل 10 کی موجودگی میں اغوا کر رہے ہیں, لاپتہ کر رہے ہیں, آئین کی پاسداری نہیں کر رہے ہیں, آئین کو توڑ رہے ہیں, وہ ملک دشمن ہیں اور وہ آئین کے بھی دشمن ہیں اور وہ ملک کے بھی غدار ہیں.
نیشنل کرائسس مینجمنٹ سیل نے اگست 2016 میں اپنے ایک بیان میں کہا تھا کہ تقریباً 650 پاکستانی افراد مختلف جنگوں میں حصہ لینے پاکستان سے شام، عراق، افغانستان اور یمن گئے ہیں. لیکن جب NCMC کا ادارہ نیشنل کاؤنٹر ٹیررزم اتھارٹی میں ضم ہو گیا تب ایک نئے سرے سے دہشت گردی کے مقدمات کی جانچ پڑتال کا آغاز کیا گیا. اس بارے میں بات کرتے ہوئے نیکٹا کے نیشنل کوآرڈینیٹر احسان غنی نے BBC کو بتایا کہ ان کا ادارہ چاہتا تھا کہ ان کے پاس اس قسم کی خبروں کو جانچنے کے لیے کوئی رسپانس ٹیم ہو, جو کہ اب ممکن ہو گیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے ملک سے باہر جنگی مقامات پر جانے والے افراد کی وجوہات جانچنے کے لیے ایک رسپانس ٹیم تشکیل کی ہے, جس میں قانون نافذ کرنے والے ادارے, انٹیلیجنس ایجنسی اور پاسپورٹ اور امیگریشن کے اہلکار شامل ہیں, تاکہ ان کی کل تعداد کا اندازہ لگایا جا سکے. دوسری طرف گمشدہ افراد کے لواحقین کہتے ہیں کہ زیارات کا جنگی مقامات پر ہونے کی وجہ سے وہاں جانے والے نوجوانوں کو اٹھایا جاتا ہے اور تفتیش کا نشانہ بنایا جاتا ہے. غزالہ حیدر نے کہا کہ تعصب سے بچنے کے لیے انہیں اپنے پاکستانی ہونے کا ثبوت دینا پڑتا ہے.
مہم کا ایک مرحلہ اب یہ آیا ہے کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان کے نام لیٹر لکھیں تاکہ کم از کم ان تک ہماری بات پہنچے. حالانکہ ہم مستقل پروٹیسٹ جو ہم نے کیے ہیں اس میں ہم نے ہمیشہ یہی بات کہی کہ دیکھیں ہم محب وطن پاکستانی ہیں, پاکستان کے رہنے والے, ہمارے بچوں نے یہیں تعلیم حاصل کی ہے, یہیں جاب کرتے تھے, یہیں رہنے والے تھے, تو ہمارے بچوں کے ساتھ یہ اتنا تعصب کیوں بڑھتا جا رہا ہے؟ اگر ہمارے بچوں نے کوئی جرم کیا ہے تو عدالت میں پیش کریں ہم, نہیں تو پھر ان عدالتوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے.
اس بارے میں جب رینجرز اور فوج کے ترجمان سے پوچھا گیا تو انہوں نے یہ کہہ کر جواب دینے سے انکار کر دیا کہ انہیں میڈیا سے بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. جبری طور پر گمشدہ افراد کے بارے میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کا زیادہ تر یہی جواب رہا ہے. اس سے پہلے بھی گمشدہ افراد کے کیس میں سپریم کورٹ کی طرف سے طلب کیے جانے پر بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے عدالت میں نہیں پیش ہوئے ہیں. سحر بلوچ, BBC نیوز, کراچی.
اسی موضوع سے جڑی ایک اور رپورٹ آپ کو سنواتے ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کے ضلع آوران سے تعلق رکھنے والے طالب علم صغیر بلوچ کی تاحال بازیابی عمل میں نہیں آئی. ان کو گزشتہ سال نومبر میں کراچی یونیورسٹی سے لاپتہ کیا گیا تھا. صغیر بلوچ کی بہن نے لاپتہ افراد کے رشتہ داروں کی تنظیم کے عہدیداروں کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے ان کی فوری بازیابی کی اپیل کی ہے. تفصیلات کے ساتھ کوئٹہ سے محمد کاظم.
کوئٹہ پریس کلب میں وائز فار مسنگ بلوچ پرسنز کے چیئرمین نصر اللہ بلوچ اور بلوچ ہیومن رائٹس آرگنائزیشن کی چیئرپرسن بی بی گل بلوچ کے ہمراہ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صغیر بلوچ کی بہن امیدہ بلوچ نے بتایا ان کا بھائی کراچی یونیورسٹی میں BS سیاسیات کا طالب علم ہے. ان کا کہنا تھا کہ صغیر بلوچ کو گزشتہ سال 22 نومبر کو کراچی سے لاپتہ کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ ان کا والد ڈرائیور جبکہ والدہ سلائی کڑھائی کا کام کرتی ہے. چونکہ صغیر ان کا اکلوتا بھائی ہے اس لیے غربت کے باوجود والدین نے ان کو اعلیٰ تعلیم کے لیے بھجوایا. اس موقع پر وائس فار بلوچ مسنگ پرسنز کے چیئرمین ماما قدیر بلوچ کا کہنا تھا کہ صغیر بلوچ کو کراچی یونیورسٹی سے لاپتہ کیا گیا.
صغیر جو ہے نا کراچی یونیورسٹی سے اٹھایا گیا ہے, کراچی یونیورسٹی میں وہ پڑھتا تھا.
انہوں نے بتایا کہ گزشتہ کئی ماہ سے لاپتہ ہونے کی وجہ سے صغیر بلوچ کی نہ صرف تعلیم متاثر ہو رہی ہے بلکہ اس سے ان کا پورا خاندان ایک اذیتناک صورتحال سے دوچار ہے. ان کا کہنا تھا کہ اگر ان پر کوئی الزام ہے تو ان کو عدالت میں پیش کیا جائے.
لاپتہ ہونے کے بعد پورے خاندان کا زندگی درم برم ہو چکا ہے, غریب اور مزدور پیشہ لوگ سے تعلق رکھتے ہیں، صغیر بے گناہ ہے اگر غیر ہے یا کسی گناہ میں ملوث ہے یا کسی غیر قانونی اس میں ملوث ہے تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کریں۔
پریس کانفرنس کے شرکا نے صغیر بلوچ کی جبری گمشدگی کو غیر آئینی اور غیر قانونی قرار دیا۔ انہوں نے سپریم کورٹ اور حقوق انسانی کی تنظیموں سے اپیل کی کہ وہ ان کو بازیاب کرانے میں کردار ادا کریں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
پاکستان سے خبروں کا ذکر جاری رکھتے ہیں۔ ویب سائٹ سے کالم ہٹائے گئے۔ کم سے کم دو جامعات میں ایسے مذاکرے منسوخ ہوئے جن میں پی ٹی ایم کی تحریک کے تناظر میں بات ہوئی۔ تحریک کے سربراہ کا داخلہ اپنی ہی مادر عملی گومل یونیورسٹی میں ممنوع، جبکہ پنجاب یونیورسٹی کی ایک پروفیسر مبینہ ریاست مخالف سرگرمیوں پر برطرف۔ یہ وہ واقعات ہیں جنہیں 250 سے زیادہ اساتذہ نے ایک کھلے خط میں آزادی اظہار رائے پر قدغن کہا ہے۔ لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کی ڈاکٹر ندا کرمانی بھی خط لکھنے والوں میں شامل ہیں۔ میں نے آپ سے کچھ دیر پہلے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کھلے خط میں جن واقعات پر اپنی تشویش ظاہر کی وہ محض اتفاق بھی تو ہو سکتے ہیں، ورنہ اجازت ہی کیوں دی گئی؟
دو دن کے دوران اگر چار الگ الگ ایونٹس ہوئے ہیں پورے پاکستان میں مختلف کیمپسز پہ، تو مجھے تو لگ رہا ہے اور ہماری جو ساتھی ہیں فیکلٹی جنہوں نے خط کو سائن کیا ان کو بھی ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو تو اتفاق نہیں لگ رہا ہے۔
اچھا، آپ سوشیالوجی کی پروفیسر ہیں، لیکن جس قسم کی گھٹن کی آپ بات کر رہی ہیں، کیا واقعی ایسی گھٹن ہے یا یہ محض ایک غلط فہمی ہے؟
مجھے تو کافی گھٹن اب محسوس ہونے لگی ہے۔ جو پچھلے ہفتے جو ایونٹس ہوئے تھے، ہمیں اب لگ رہا ہے کہ ہماری یونیورسٹی بھی اس چیز سے محفوظ نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ایز اے سوسیولوجی پروفیسر اگر ہم کرٹیکل ڈسکشن نہیں کر سکتے ہیں تو ہمارا کوئی مطلب پروفیسر ہونے کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔
اچھا، تو اس سب کا سماج پر کیا اثر پڑتا ہے؟
سماج پر اب یونیورسٹی ایک جگہ ہے جہاں اوپن ماحول، کھلی ڈسکشن، کرٹیکل ڈسکشن بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کی یونیورسٹیز جو آپ کی تھنکنگ انسٹیٹیوشنز ہیں، ادارے ہیں، اگر اس میں آپ کو خوف اور آپ کو لگتا ہے کہ آپ کوئی بات نہیں کر سکتے ہیں، تو میرے خیال سے سماج پہ اس کا بہت برا اثر پڑ رہا ہے۔ سینسرشپ کا ماحول پیدا کر رہے ہیں، سب سیلف سینسرشپ بھی کر رہے ہیں یونیورسٹیز میں بھی اور ہمارے جو صحافی دوست ہیں وہ بھی، تو سماج پہ بہت ہی برا اثر پڑ رہا ہے۔ جمہوریت ہی میرے خیال سے اس سے بہت زیادہ خطرے میں ہے۔
لیکن دیکھیں نا، تعلیمی ادارے تو بنیادی طور پر حصول تعلیم کے لیے ہیں، اگر وہاں سیاست رواج بن جائے تو پھر کیا وہاں پر اس لحاظ سے پروگراموں کی منسوخی غلط نہ ہوگی؟
تعلیم میں ہر چیز آتی ہے، خاص طور سے اگر آپ سوشل سائنسز پڑھا رہے ہیں، تو آپ اگر معاشرے کو اسٹڈی نہیں کر رہے ہیں اور نہیں کر پا رہے ہیں تو پھر میرے خیال سے آپ سوسیولوجی نہیں کر رہے ہیں۔ اب سوسیولوجی کے علاوہ آپ ہسٹری کی بات کریں یا پولیٹیکل سائنس کی بات کریں، مختلف جو ہمارے سبجیکٹس ہیں اس میں اگر آپ سیاست نکال لیں گے تو آپ کا سبجیکٹ پورا نہیں ڈسکس ہو پائے گا۔ سیاست اور معاشرے کو آپ الگ علیحدہ نہیں کر سکتے ہیں۔
اچھا ڈاکٹر کرمانی، جیسا کہ اکثر ذرائع ابلاغ میں اس معاملے کو دیکھا جاتا ہے کہ خود ہی ضرورت سے زیادہ پیش بندی اور احتیاط کرتے ہیں، سینسرشپ اپنے اوپر لاگو کر لیتے ہیں، حالانکہ حکومت اور ریاست کو شاید اعتراض ہی نہ ہوتا، کہیں ایسا یہاں پر بھی تو نہیں ہے؟
میرا تو یہ خیال نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی سیلف سینسرشپ کر رہا ہے اس کی وجہ ہے، مطلب انہوں نے وہ صرف خام خواہ وہ نہیں کر رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو تھریٹس مل رہے ہیں، جو دھمکیاں مل رہی ہیں، یہ اس کے اثرات ہیں۔ اگر آپ کو ڈائریکٹلی کوئی تھریٹ نہیں ملتا ہے لیکن آپ نے سنا ہے کہ کسی اور کے ساتھ یہ ہوا ہے، تو نیچرلی آپ ہی اپنے آپ کو سیلف سینسر کریں گے۔ اب میں کافی خوش قسمت ہوں، میں لکی ہوں کہ میں ایسے ادارے میں بیٹھی ہوں جہاں میں ابھی تک بات کر سکتی ہوں، لیکن ہمارے جو ساتھی ہیں فیکلٹی ممبرز جو پبلک یونیورسٹیز میں ہیں، ان کو تو اتنی بھی اسپیس نہیں ہے کہ وہ بات کریں۔ تو میرے خیال سے یہ کوئی خود اپنے آپ کو سیلف سینسر نہیں کرے گا۔
لاہور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز کی ڈاکٹر ندا کرمانی جو بات کر رہی تھیں شفیع نقی جامی سے، میں نے غلطی سے اپنا نام لے لیا تھا۔ دیکھتے ہیں ہماری ویب سائٹ bbc.com پر کون سی خبریں زیادہ پڑھی جا رہی ہیں۔ فلسطینیوں کی جانب سے لگاتار چوتھے ہفتے میں بھی غزہ اور اسرائیل کی سرحد کے قریب مظاہرے جاری۔ اس خبر کی آپ کو میں تفصیل بتا چلوں، اسرائیلی سیکیورٹی فورسز نے پمفلٹ پھینکے ہیں جن میں فلسطینی مظاہرین کو سرحد کے قریب آنے سے منع کیا گیا ہے۔ یاد رہے کہ ہر جمعے کے روز فلسطینی مظاہرین غزہ سے اسرائیلی سرحد کے قریب مظاہرے کرتے ہیں، جن میں اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے اب تک 31 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس کی فوج تازہ مظاہروں سے نمٹنے کے لیے تیار ہے، اور اندازہ کیا جا رہا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں مظاہرین ہوں گے۔ ہر ہفتے فلسطینی مظاہرین اس جگہ ٹائر جلاتے ہیں جہاں پر اسرائیلی سنائپرز تعینات ہوتے ہیں۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے نہتے فلسطینی مظاہرین پر فائرنگ کے باعث عالمی سطح پر اسرائیل کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ اسرائیل نے پمفلٹ گرا کر فلسطینیوں کو متنبہ کیا ہے۔ اسرائیل کی جانب سے گرائے جانے پمفلٹ پر لکھا ہے، حماس دہشت گرد تنظیم شدت پسند کاروائیوں میں آپ لوگوں کا فائدہ اٹھا رہی ہے، اسرائیل ڈیفینس فورسز ہر صورتحال کے لیے تیار ہے، سرحد سے دور رہیں اور سرحدی باڑ کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کریں۔ اس خبر کی تفصیل آپ ہماری ویب سائٹ bbc.com پہ آ کے پڑھ سکتے ہیں۔ سیر بین ابھی جاری ہے۔
ہمارے نامہ نگار قریا قریا گاؤں گاؤں،
رینیار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
شمائلہ جعفری، بی بی سی نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی پشاور۔
حکومت پر سیاسی دباؤ میں کمی آئے گی یا اضافہ ہوگا؟ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
جہاں خبر ہے وہاں ہمارا نامہ نگار ہے۔
آسٹریلیا کے مچل مارش اور اسٹیو اوکیف پہلا ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں۔ عبدالرشید شکور، بی بی سی دبئی۔
قومی اسمبلی کا اجلاس کل پھر ہوگا۔ شہزاد ملک، بی بی سی اسلام آباد۔
اور شاہراہوں کی سجاوٹ کا خاص انتظام کیا جا رہا ہے۔ ریاض مسرور، بی بی سی سری نگر۔
باخبر رہنے کے لیے سیربین سنا کیجیے۔
وقت ہوئے کھیلوں کی خبروں کا، آج نادیہ سلمان کے ساتھ۔
معروف فٹ بال کلب آرسنل کے تقریباً 22 سال سے مینیجر آرسن ونگر رواں سیزن کے اختتام پر استعفیٰ دے رہے ہیں۔ 68 سالہ ونگر کے ساتھ آرسنل 3 بار پریمیئر لیگ ٹائٹلز اور 7 ایف اے کپس کی فاتح ٹیم رہی۔ انگلش پریمیئر لیگ میں چیلسی نے برنلی کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی، جبکہ لیسٹر سٹی اور ساؤتھ ایمپٹن کے درمیان میچ 0-0 گول سے برابر رہا۔ ساؤتھ ایمپٹن کے مینیجر مارک ہیوز نے میچ برابر ہونے پر کہا کہ ٹیم کو مزید رسک لینے اور کھل کر کھیلنے کی ضرورت ہے۔ انڈین پریمیئر لیگ میں آج 17th میچ چنائی سپر کنگز اور راجستھان رائلز کے درمیان پونے کے مہاراشٹر کرکٹ ایسوسی ایشن اسٹیڈیم میں کھیلا جائے گا۔ گزشتہ روز کنگز 11 پنجاب نے سن رائز حیدرآباد کو 15 رن سے شکست دی تھی۔ سن رائز حیدرآباد 193 رنز کا بڑا ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی اور مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 178 رنز ہی بنا سکی۔ میچ کی ہائی لائٹ کرس گیل کی سینچری رہی۔ انہوں نے کنگز 11 پنجاب کی جانب سے 63 گیندوں پر 104 رنز اسکور کیے اور ناٹ آؤٹ رہے۔ انگلینڈ اور ویلز کرکٹ بورڈز ڈومیسٹک کرکٹ میں نئے طرز کی کرکٹ 100 بالز یعنی 100 گیندوں کی کرکٹ متعارف کروانا چاہتے ہیں۔ نئے ٹورنامنٹ میں 8 ٹیمیں شامل ہوں گی اور ایک اننگز میں 6 گیندوں کے روایتی 15 اوورز کے علاوہ ایک فائنل 10 گیندوں پر مشتمل اوور شامل ہوگا۔ T20 میچ کے مقابلے میں اس فارمیٹ میں 20 گیندیں کم ہوں گی۔ ECB کے چیف ایگزیکٹو ٹام ہیریسن پر امید ہیں کہ نئے طرز کی کرکٹ نئے شائقین کو اپنی جانب راغب کر سکے گی۔ ٹینس کے ورلڈ نمبر 1 کھلاڑی رافیل نڈال مونٹی کارلو ماسٹرز ٹائٹل میں جیت کا تسلسل برقرار رکھتے ہوئے 5th سیڈ آسٹرین کھلاڑی ڈومنک ٹیم کو شکست دے کر سیمی فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ نڈال نے محض 67 منٹ میں 6-0 اور 6-2 سے کوارٹر فائنل میں فتح حاصل کی۔ سیمی فائنل میں نڈال کا مقابلہ بلغاریہ کے 4th سیڈ گریگو ڈیمیتروف سے ہوگا۔
کھیلوں کی خبریں آپ نادیہ سلمان سے سن رہے تھے۔ انگلینڈ کے فٹ بال کلب آرسنل کے مینیجر آرسن وینگر نے 22 سال کلب کے مینیجر رہنے کے بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ انہیں لگتا ہے کہ سیزن کے اختتام پر کلب کو چھوڑنا ایک درست فیصلہ ہے۔ انہوں نے مداحوں سے کہا ہے کہ وہ ٹیم کی حمایت کریں تاکہ اس سیزن کا اختتام اچھا ہو۔ اس خبر کی تفصیل آپ کو پروگرام میں آگے چل کے سنوائیں گے۔ یہاں سیربین اپنے نصف کو پہنچتا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ پیش کریں گی تیمینہ قریشی۔
گلوکارہ، اداکارہ، ماڈل میشا شفیع کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے گلوکار علی ظفر پر انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام کے بعد دیگر خواتین بھی علی ظفر کے ہاتھوں جنسی طور پر ہراساں ہونے کی کہانیاں سامنے لے کر آئی ہیں۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے بیچ براہ راست رابطے کے لیے نصب کی گئی ہاٹ لائن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ شام کی حکومت نے فرانس کو صدر بشار الاسد کو دیا گیا معتبر ترین قومی ایوارڈ لیجان دونیر ایوارڈ واپس کر دیا ہے۔ ایوارڈ واپس کرتے ہوئے شامی صدر بشار الاسد نے کہا کہ وہ ایسے ملک کا ایوارڈ نہیں قبول کریں گے جو امریکہ کا غلام ہو۔ فرانس کی حکومت نے ایک مقبول مبلغ الہادی داؤدی کو ان کے ملک الجیریا ڈپورٹ کر دیا ہے. اس سے قبل مارسے میں واقع ان کی مسجد کو فرانسیسی حکومت نے بند کر دیا تھا. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
اہم عالمی خبروں کا خلاصہ آپ تہمینہ قریشی سے سن رہے تھے. پاکستان میں ہوا بازی کے نگران ادارے سول ایویشن کے سربراہ نے کہا ہے کہ اسلام آباد کے لیے بننے والے نئے ایئرپورٹ میں منصوبہ بندی کے سنگین نقائص کی وجہ سے اس کی لاگت میں اضافہ اور تعمیر تاریخ کا شکار ہوئی ہے. بی بی سی کے طاہر عمران نے سول ایویشن کے سیکرٹری عرفان الہی سے گفتگو کی اور انہوں نے سب سے پہلے پوچھا کہ اس ایئرپورٹ کا سنگ بنیاد تو 7 اپریل 2007 کو رکھا گیا تھا اور 7 اپریل 2018 کو یہاں پی آئی کی پہلی ٹیسٹ فلائٹ اتری ہے. اتنی دیر کیوں لگی؟
جس طرح سٹارٹ ہوا تھا, جس طرح کی پلاننگ کی گئی تھی, اس میں کافی ساری ایسی چیزیں تھیں جو انکلوڈڈ نہیں تھیں. فار ایگزامپل پانی کا کوئی ایسا سلسلہ انکلوڈڈ نہیں تھا, فار ایگزامپل اپروچ روڈز کا نہیں تھا. سو مچ سو کہ رن وے لائٹس وغیرہ اور ریڈار جو ہے جو اسینشل ضرورت ہوتی ہے وہ بھی نہیں تھا. تو یا تو جس نے کوئی اس کی ایسٹیمیشن کی تھی اس میں کچھ خرابی رہ گئی, یا بہت جلدی میں کی گئی اور جو کاسٹ بھی 37 بلین سے اسٹارٹ ہوا تھا. سو وہ آئی ووڈ سے کہ پروجیکٹ واز نیور کلوزڈ. 2016 کے بگننگ میں یہ ایک فائنل ماسٹر پلان ایگری ہوا جو بورڈ نے ایگری کیا. اس کے بعد پروجیکٹ کلوز ہوا کہ ہاں اس سے بڑھ کے اب کوئی بات ہم نے نہیں کرنی. جتنے چینجز کر دیں سو کر دیں. پہلے 9 بریجز تھے, پھر 15 بریجز ہو گئے. پھر ان کے لیے 15 بریجز کے لیے آپ کو وہ جو عام ہیں وہ لمبے کرنے پڑے, ان کے جوڑ لگانے پڑے. سو یہ چیزیں پروجیکٹ کو لیٹ کرتی رہیں. ساتھ
یعنی آپ کے خیال میں 2016 تک فرمائشی پروگرام چلتا رہا, چیزیں شامل کی جاتی رہیں اور کاسٹ بڑھتی رہی؟
فرمائشی میں ایسا نہیں کہوں گا. مثال کے طور پہ اب رن وے لائٹس ہیں, وہ تو یو کانٹ اوائڈ اٹ, وہ تو چاہیے چاہیے آپ کو. ریڈار آپ کو چاہیے چاہیے. یہ بات سچ ہے کہ 9 بریجز جو تھے وہ کم تھے, بیکاز اگر آپ نے 2030 کا سوچنا ہے اور اس کو ایک بڑے اپنا نارتھ میں ایک بڑے ایئرپورٹ کے طور پہ استعمال کرنا ہے تو آپ کو 15 بریجز ہونے چاہیے ڈومیسٹک انٹرنیشنل ملا کے. تو آئی ووڈ سے کہ زیادہ تر نیسیسٹیز تھیں جو بعد میں آتی گئیں سامنے. پھر کچھ ایسا بھی ہوا کہ کچھ چیزیں ایسی بھی آ گئیں کہ 2007 میں شاید وہ نہیں انوینٹ ہوئی تھیں, اور بائی دا ٹائم ہم 2015 تک پہنچے تو اس کی نیکسٹ ورژن آ چکی تھی, تو وہ بھی پھر چینج کرنا پڑا.
اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ 9 to 10 million پیسنجرز آپ اینولی ہینڈل کر سکتے ہیں اس ایئرپورٹ پہ, اس کے اندر جو فیسلٹیز ہیں وہ اس بات کی انڈیکیشن کرتی ہیں کہ آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ لوگ آ کے اس ایئرپورٹ پہ ٹائم اسپینڈ کریں گے, کا نیت ہے کہ آپ اس کو ہب بنانا چاہتے ہیں. تو کیا پوٹینشیل دیکھتے ہیں کہ ایک طرف آپ کے دبئی ایئرپورٹ ہے بہت بڑا, پھر آپ گوادر بھی بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں اور اسی ایمبیشن کے ساتھ بلڈ کرنا چاہ رہے ہیں, تو کیا اسلام آباد کبھی ایک ہب ایئرپورٹ بن سکے گا؟
بالکل بن سکے گا. دیکھیں آج بھی اگر ہمارے پاس زیادہ جہاز ہوں تو ہمارا ویسٹ اینڈ ایسٹ کا کنیکشن کے لیے اسلام آباد دبئی سے بہت بہتر ہے. دا اونلی پرابلم اس کے اگر ہم فیسیلیٹیز اور اس طرح کی فلائٹس دے سکیں جس طرح کی وہاں ملتی ہیں, جو کہ وہ ایسٹ سے سارا کچھ لے کے رات کو پہنچ جاتے ہیں اور صبح ان کی ساری فلائٹ ویسٹ کو جانا شروع ہو جاتی ہیں, اور ویسٹ سے شام کو آتی ہیں, رات کو ایسٹ میں پہنچ جاتی ہیں. سو ایک بہت خوبصورت ان کا ماڈل بنا ہوا ہے. ہمارا بھی ہب ہوتا تھا کراچی, ایسے ہوتی تھی کہ دبئی سے فلائٹ آتی تھی, فلپین لے جاتی تھی, اس طرح ایسٹ اور ویسٹ کو ہم نے کنیکٹ کیا ہوا تھا. انفارچونیٹلی وہ سلاٹ ہم سے چلی گئی اور وہ دبئی, قطر, ابوظہبی وغیرہ نے لے لی ہیں. لیکن ہمارے پاس ایسی فیسیلٹی بھی کراچی کے علاوہ کہیں نہیں تھی جہاں پہ اتنا اس طرح کا ہب بن سکتا. اب اسلام آباد ایئرپورٹ نے یہ اپرچونیٹی دی ہے. اگر ایئر لائن چاہیں گی اور اپنے کنیکشن ایسے بنائیں گی تو ایسٹ اور ویسٹ کا بہترین, اور اس کے بعد سینٹرل ایشین اسٹیٹس ہیں ان کا بہترین کنیکشن بن سکتا ہے یہاں پہ.
پاکستان میں ہوا بازی کے نگران ادارے سول ایویشن کے سیکرٹری عرفان الہی بات کر رہے تھے ہمارے ساتھی طاہر عمران سے. پاکستان کا ذکر جاری رکھتے ہیں اور لے چلتے ہیں آپ کو سب سے بڑے شہر کراچی, جہاں بجلی کے بحران نے ایک بار پھر شدت اختیار کر لی ہے. اسمبلی کے فلور سے لے کر سڑکوں پر اس بحران کے خلاف احتجاج کیا جا رہا ہے, جبکہ شہر کی سڑکیں کے الیکٹرک کے خلاف بینروں سے سجی ہوئی ہیں. کے الیکٹرک کا کہنا ہے کہ لوڈ شیڈنگ کی ذمہ دار ایسوسیشن سدرن سوئی گیس کمپنی ہے, جبکہ کمپنی کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک ذمہ دار ہے اس کی اور بقایا اخراجات انہوں نے ادا نہیں کیے. یہ معاملہ سیاسی ہے یا انتظامی؟ سنتے ہیں ریاض سہیل کی اس رپورٹ میں.
جماعت اسلامی نے آج وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے دھرنے دینے کا اعلان کیا تھا، لیکن وزیر اعلیٰ سید مراد علی شاہ نے گزشتہ روز ادارہ نور الحق میں جماعت اسلامی کی قیادت سے ملاقات کی اور لوڈ شیڈنگ کا ذمہ دار وفاقی حکومت کو قرار دیا، جس کے بعد جماعت اسلامی کی جانب سے کراچی کے امیر حافظ نعیم الرحمان کی قیادت میں پریس کلب کے باہر احتجاج کیا گیا، جس میں مطالبہ کیا گیا کہ کے الیکٹرک اپنے تمام پاور پلانٹس کو چلائے۔ دوسری جانب پاک سرزمین پارٹی کی جانب سے بھی کے الیکٹرک کے مرکزی دفتر کے سامنے احتجاجی مظاہرہ کیا گیا، جس میں شہر بھر سے قافلے شریک ہوئے۔ کے الیکٹرک کے ترجمہ علی ہاشمی کا کہنا ہے کہ 100 ملین کیوبک فٹ گیس کی کمی کا سامنا ہے، اس کی وجہ سے 500 میگا واٹ کی قلت ہو رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں بجلی کی موجودہ طلب 2600 سے 2700 میگا واٹ ہے، جبکہ پاور جنریشن 2100 سے 2200 میگا واٹ ہو رہی ہے۔ کے الیکٹرک کو سوئی سدرن گیس کمپنی 19 ملین کیوبک فٹ گیس فراہم کرتی ہے، جبکہ موجودہ وقت اس میں 100 ملین کیوبک فٹ کی کمی کی گئی ہے۔ سوئی سدرن گیس کمپنی کے ترجمان شہباز اسلام کا کہنا ہے کہ وہ ٹرانسمیشن کمپنی ہے اور گیس کمپنی سے خرید کر صارفین کو فروخت کرتے ہیں، موجودہ وقت گیس کے ذخائر کم ہو رہے ہیں۔
جو سپلائی ہے وہ کم ہو رہی ہے اور دوسری طرف جو کسٹمرز کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھ رہی ہے، اور پچھلے سال کے حساب سے کوئی 150 MMCFD کا گیپ آ گیا۔ دوسری طرف جب کے الیکٹرک ہم سے ڈیمانڈ کرتی ہے، یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارا ان سے کوئی اگریمنٹ سائن نہیں ہے، اور جو اگریمنٹ سائن ہے وہ کوئی 1970 کا ہے جو صرف 10 MMCFD کا تھا، اس کے باوجود ہم ان کو 90 MMCFD دے رہے ہیں۔ ہم یہ بھی تیار ہیں کہ اگر یہ ہم سے ایک اگریمنٹ سائن کر لیں تو ہم ان کو، ہماری جن لوگوں نے ہم سے اگریمنٹ سائن کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ ہم ان سے گیس لے کے ان کو گیس دیں گے۔
کے الیکٹرک کی 2005 میں نجکاری کی گئی تھی۔ کمپنی کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وہ پچھلے کئی سالوں سے کوشش کر رہے ہیں کہ کے الیکٹرک کے ساتھ معاہدہ ہو جائے، لیکن یہ کیوں نہیں ہو سکا یہ ایس ایس جی کمپنی بتا سکتی ہے۔ کے الیکٹرک اور سوئی سدرن گیس میں ایک دیرینہ تنازعہ بقایا جات کا بھی ہے۔ گیس کمپنی کے ترجمان شہباز اسلام کا کہنا ہے کہ بقایا جات سے معاہدہ اہم ہے۔
ہمارے حساب سے جو اوور ڈیوز بنتے ہیں وہ کوئی 80 بلین ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ کوئی 13.5 بلین ہے۔ کے الیکٹرک نے اور ایس ایس جی سی نے کوئی 7 تاریخ کو اس مہینے کے بیٹھے اور انہوں نے چیف منسٹر ہاؤس پہ اور انہوں نے یہ مل کے دونوں نے فیصلہ کیا کہ اس مسئلے کا حل یہ ہے کہ کسی تھرڈ پارٹی چارٹر اکاؤنٹنٹ فرم جو بگ فور کی ہیں ان میں سے کسی ایک کو چوز کر کے ان کو دے دیا جائے، جو ڈیٹرمن کرے ود ان نیکسٹ 21 ڈیز میں ڈیٹرمن کر لیں کہ وہ یہ کیا پیسے ہیں۔ ناؤ اس کے لیے ایک ٹی او آر بنانا تھا، وہ ٹی او آر ہم نے بنا کے 9 تاریخ کو دے دیا ہے، ابھی تک ان کی طرف سے کوئی پازیٹیو رپلائی نہیں آیا ہمارے پاس۔
کے الیکٹرک کے ترجمان کا کہنا ہے کہ بقایا جات کا معاملہ عدالت میں زیر سماعت ہے، جس وجہ سے اس پر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ ادھر نیشنل الیکٹرک پاور ریگولیٹری اتھارٹی کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک 2200 میگا واٹ بجلی فراہم کر رہی ہے، جس میں 1100 میگا واٹ اس کی اپنی پیداوار ہے، 550 میگا واٹ قومی گرڈ سے لیے جاتے ہیں، جبکہ باقی انڈیپینڈنٹ پاور پروڈیوسر سے حاصل کیے جاتے ہیں۔ کے الیکٹرک کے پاس موجود پلانٹس میں قدرتی گیس کے علاوہ آر ایل این جی، فرنس آئل اور ہائی اسپیڈ ڈیزل سے بھی بجلی پیدا کی جاتی ہے۔ نیپرا کا کہنا ہے کہ ان ذرائع کو استعمال نہیں کیا جا رہا۔ نیپرا کے سابق رکن فاضل اللہ قریشی کا کہنا ہے کہ کے الیکٹرک کے پاس اس بنیاد پر لوڈ شیڈنگ کا کوئی جواز نہیں ہے کہ اس کو گیس فراہم نہیں کی جا رہی۔
گیس کمپنی کی اپنی پرائیورٹیز ہیں، گیس کمپنی اس کو اس لیے نہیں دے رہا کہ دے آر بیڈ کنزیومر۔ اس وقت ان کے پاس گیس کی شارٹیجز ہیں، تو جو سوئی سدرن ہے وہ جو بیڈ کنزیومر ہے ان کے اوپر لوڈ شیڈنگ کر رہا ہے، لیکن کے ای سی کے پاس متبادل بجلی پیدا کرنے کے ذرائع ہیں، ڈیزل پہ یا فرنس آئل پہ وہ پیدا پاور کر سکتے ہیں، اور لوڈ شیڈنگ کا کے ای سی کو کوئی جواز نہیں ہے۔ تو یہ جو کے ای سی جو کہہ رہا ہے کہ میں گیس نہیں ہے، تو گیس کے جب متبادل ذرائع ہیں تو کے ای سی کا کام ہے کہ بجلی پیدا کر کے کنزیومر کو دے، اگر اس کی کاسٹ زیادہ ہے البتہ تو وہ ان کو نیپرا ٹیرف ایڈجسٹمنٹ میں دے دیتا ہے۔
کے الیکٹرک کے ترجمہ علی ہاشمی کا کہنا ہے کہ ڈیزل کا ٹیرف ابھی تک متعین نہیں ہوا۔
ٹیرف پہلے متعین ہوتا ہے، اس کے بعد پھر ایک پروسیس ہوتا ہے اس کو پلانٹ کو کمیشن کرنے کے لیے، ایک لمبا پروسیس ہوتا ہے، اس کے اندر 5-6 مہینے لگتے ہیں، لیکن ٹیرف تو ڈیٹرمنیشن اس کی ہونی چاہیے۔ انفیکٹ ابھی جو کرنٹ ٹیرف ہے اس کا، فیول کا ہے، مکس فیول کا، اس کے اوپر بھی ابھی تک کیس چل رہا ہے، 2018 ہے، 2016 میں ایکسپائر ہو گیا تھا۔ ڈیزل کا ٹیرف متعین ہو تو پھر ہمیں آگے کام کرنے میں زیادہ آسانی ہوگی۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا ہے کہ سوئی سدرن گیس کمپنی اور کے الیکٹرک کے درمیان تکرار کا خمیازہ عوام بھگت رہے ہیں۔ وفاقی حکومت سوئی سدرن گیس کمپنی کی 73% مالک ہے، جبکہ کے الیکٹرک میں اس کے 24% شیئر ہیں۔ ریاض سہیل، بی بی سی، کراچی۔
اور پاکستان سے اب آپ کو لے چلتے ہیں ہمسائے ملک انڈیا، جہاں مغربی ریاست گجرات کی ہائی کورٹ نے سن 2002 کے مذہبی فسادات سے متعلق ایک کیس میں بھارتیہ جنتا پارٹی کی سابق وزیر مایا گڈنانی کی سزا ختم کرتے ہوئے انہیں تمام الزامات سے بری کر دیا ہے۔ مایا گڈنانی پر ایک پرتشدد ہجوم کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکانے کا جرم ثابت ہوا تھا، جس کے لیے ذیلی عدالت نے انہیں 28 سال قید کی سزا سنائی تھی۔ دلی سے سہیل حلیم۔
یہ واقعہ نروڈا پاٹیا قتل عام کیس کے نام سے مشہور ہے، جس میں 97 مسلمانوں کو قتل کیا گیا تھا۔ ان میں زیادہ تعداد عورتوں اور بچوں کی تھی۔ الزام تھا کہ 27 فروری 2002 کو گجرات کے گودھرا ریلوے اسٹیشن پر پہلے مسلمانوں نے ایک ٹرین کے اس ڈبے میں آگ لگائی جس میں ہندو کار سیوک یا رضاکار ایودھیا سے لوٹ رہے تھے۔ آگ میں جل کر 50 سے زیادہ کار سیوک ہلاک ہو گئے تھے۔ اس کے بعد گجرات کے کئی علاقوں میں مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مایا کوڈنانی پر نروڈا پاٹیا میں ایک ہجوم کی رہنمائی کرنے کا جرم ثابت ہوا تھا۔ یہ علاقہ ان کے انتخابی حلقے میں شامل ہے۔ ذیلی عدالت نے اپنے فیصلے میں انہیں اس حملے کی کنگ پن یا سرغنہ قرار دیا تھا، لیکن ہائی کورٹ نے سپریم کورٹ کی تشکیل کردہ خصوصی تفتیشی ٹیم یا ایس آئی ٹی کے اس دعوے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا کہ مایا کوڈنانی جائے وقوع پر موجود تھیں، حالانکہ ایس آئی ٹی نے چشمدید گواہوں کے بیانات کی بنیاد پر یہ دعویٰ کیا تھا۔ سرکاری وکیل آر سی کوڑیکر۔
અને લીગલી જે રીઝન્સ એસાઇન કર્યા છે એ જાણવા જેવા છે કે 11 સાયદોની જુબાની માયાબેન કોડનાની સામે હતી એ 11
उनका कहना है कि अदालत ने माया कोडनानी को शुबे का फायदा देते हुए बरी करने का फैसला किया है। हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने गवाहों के बयानात पर यह कहते हुए इन्हिसार करने से इनकार कर दिया कि उनकी गवाही वाकये के 8 साल बाद रिकॉर्ड की गई थी۔ لیکن الزام یہ ہے کہ فسادات کے کئی برس بعد تک ریاستی پولیس نے قتل کے واقعات کی تفتیش کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں دکھائی تھی، جس کے بعد سپریم کورٹ نے 9 بڑے کیسز کی تفتیش کے لیے ایس آئی ٹی بنانے کا حکم دیا تھا۔ 16 سال گزر جانے کے بعد بھی نروڈا میں متاثرین کے زخم ابھی بھرے نہیں ہیں۔ فساد میں جن لوگوں کے عزیز و اقارب مارے گئے تھے وہ ہائی کورٹ کے فیصلے سے مایوس ہیں۔
ہاں، ہم لوگوں نے آنکھوں سے دیکھا تھا، ہم لوگ وٹنس سے، ہم نے گواہی دیے، ہم وہیں پر ہی تھے گھر میں۔ پھر بولے ٹولا آیا تو ہم لوگ پیچھے چلے گئے تھے۔ ادھر ہم لوگوں کو گھیر کے ان لوگوں نے سب نے مارم ماری شروع کر دیا، کوئی کہیں بھاگا، کوئی کہیں بھاگا۔ اس میں میری ماں کو اور میری بہن کو مار دیا، اور ہمارے آس پڑوس کے بہت انسانوں کو مار دیا۔ نہیں، ہم لوگ خوش نہیں ہیں، کیونکہ اس نے عورتوں کے ساتھ میں ننگا ناچ حیوانیت کا ناچ نچوائی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
تلوار ہماری میرے بیٹے کو تلوار ہوکیاں مار کے گرا کے پیٹرول ڈال کے جلایا، میں آنکھ میں باری میں سے دیکھ رہی تھی۔ ہمارا تو بہت دل دکھ رہا ہے، جیسے یہ اس کو چھوڑ دیں گے مایا گٹنانی کو، ایسے بابو بجرنگی کو بھی چھوڑ دیں گے۔ مایا گٹنانی کو چھوڑ دیں گے تو پھر بابو بجرنگی کر کے دھیرے دھیرے کر کے سب کو چھوڑ دیں گے، تو ہمارا تو دل دکھے گا نہیں۔ ہمارا جوان بیٹا کھویا میں نے، ہمارے کو تو نیائے نہیں ملی، نیائے ملنی چاہیے نا ہمارے کو۔
اس کیس میں 32 ملزمان کو سزائیں سنائی گئی تھیں، جن میں مایا کوڈنانی اور بابو بجرنگی سب سے اہم تھے۔ بابو بجرنگی کا تعلق آر ایس ایس سے وابستہ ہندو تنظیم بجرنگ دل سے ہے، اور ان کی عمر قید کی سزا برقرار رکھی گئی ہے۔ فسادات کے بعد مایا کوڈنانی کو وزیر بنایا گیا تھا۔ اس وقت نریندر مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ تھے۔ مسٹر مودی کو اس الزام کا سامنا رہا ہے کہ فسادات کو روکنے کے لیے انہوں نے خاطر خواہ کارروائی نہیں کی تھی، لیکن وہ اس الزام کو مسترد کرتے ہیں۔ مایا کوڈنانی کو خراب صحت کی بنیاد پر سن 2014 میں ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا۔ ہائی کورٹ میں ان کی اپیل کی سماعت بھی تنازعات کا شکار رہی، اور کئی ججوں نے اس کیس کو سننے سے انکار کر دیا تھا۔ سہیل حلیم، بی بی سی، دلی۔
اور اب ذکر امریکہ کا۔ ملک کے تفتیشی ادارے فیڈرل بیورو آف انویسٹیگیشن یا ایف بی آئی کے سابق سربراہ جیمز کومی کے وہ مسودات شائع ہو گئے ہیں جن میں ان کی امریکی صدر سے ہونے والی گفتگو کا تفصیلی ریکارڈ موجود ہے۔ جیمز کومی نے بی بی سی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا کہ صدر ٹرمپ کا رویہ قابل قبول نہیں ہے، وہ اداروں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی داغدار کر سکتے ہیں۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں پر مبنی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
ایف بی آئی کے سابق سربراہ کے شائع ہونے والے ان مسودات میں امریکی صدر سے ہونے والی ان کی گفتگو کا تفصیلی ریکارڈ ہے، جس میں امریکی قومی سلامتی کے سابق مشیر مائیکل فلن کے ساتھ ان کے تعلقات کے بارے میں ذکر بھی ہے۔ ان میموز میں صدر ٹرمپ سے منسوب بیان میں کہا گیا ہے کہ مائیکل فلن میں فیصلہ کرنے کی صلاحیت اچھی نہیں ہے۔ جیمز کومی کے مسودات کانگریس کو فراہم کر دیے گئے ہیں، لیکن ان میں کچھ حصوں کو سیاہی لگا کر چھپایا گیا ہے۔ یہ مسودات کانگریس میں ریپبلکن ریپبلیکن پارٹی کے عہدیداران نے گزشتہ ہفتے مانگے تھے. ان کا خیال ہے کہ اس سے ثبوت ملے گا کہ صدر ٹرمپ نے انصاف کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں کھڑی کی تھی. ان مسودات کے شائع ہونے کے بعد صدر ٹرمپ نے ٹویٹر پر کہا کہ تفصیلات ثابت کرتی ہیں کہ ان پر انصاف کے راستے میں رکاوٹ بننے کے الزامات غلط ہیں. ادھر امریکی میڈیا کے مطابق ان مسودات میں کوئی نئی معلومات تو نہیں ہیں، لیکن اس سے صدر ٹرمپ کے کردار کے ساتھ ساتھ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی کارروائیوں کے بارے میں معلومات بھی ملتی ہیں. امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق جیمز کومی کے بنائے ہوئے یہ مسودات اتنے تفصیلی ہیں کہ ان میں یہ تک درج ہے کہ وائٹ ہاؤس میں ہونے والی میٹنگز میں کون کہاں بیٹھا تھا، میٹنگز کا دورانیہ کیا تھا، اور کب گفتگو شروع ہوئی اور کب ختم ہوئی. دوسری جانب جیمز کومی نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ نہیں سمجھتے کہ صدر ٹرمپ کے ارد گرد کوئی ایسا شخص موجود ہے جو ان کے رویے کو بدل سکتا ہے.
میرا خیال ہے کہ جس انداز میں وہ خود کو پیش کرتے ہیں اس کے اداروں پر اور ان لوگوں پر منفی اثرات پڑتے ہیں جو ان کے قریب ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حمایتی بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ انہیں جھوٹ بولنے کی عادت ہے، کبھی بڑے پیمانے پر کبھی معمولی، اور پھر اس بات پر اصرار کرتے ہیں کہ ارد گرد کے لوگ اس پر یقین کریں اور عمل کریں. ان کا یہ طرز عمل کسی بھی انسان کو داغدار کر سکتا ہے.
انہوں نے صدر ٹرمپ کے رویے کے حوالے سے مزید بات کرتے ہوئے کہا،
Our president calling for the imprisonment.
ہمارے صدر عام شہریوں کو جیل میں ڈالنے کی بات کرتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. یہ متحدہ ہائے امریکہ میں عام بات نہیں ہے. یہ ان روایات پر حملہ ہے جو اس ملک میں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں، اور ہم اس طرح کے طرز عمل پر خاموش نہیں رہ سکتے.
اس سے قبل جیمز کومی اپنے انٹرویوز میں صدر ٹرمپ کے بارے میں کہہ چکے ہیں کہ وہ امریکہ کے صدر بننے کے لیے اخلاقی طور پر نااہل ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ اشارہ بھی دیا کہ صدر ٹرمپ نے جیمز کومی پر مائیکل فلن کے بارے میں کی جانے والی تفتیش روکنے کے لیے دباؤ ڈالا تھا. مائیکل فلن کو گزشتہ سال اس وقت استعفیٰ دینا پڑا تھا جب انہوں نے ایف بی آئی سے اپنے روسی تعلقات کے بارے میں سوالات پر جھوٹ بولا تھا. صدر ٹرمپ نے جیمز کومی کو گزشتہ سال اپنے عہدے سے اس وقت برخاست کر دیا تھا جب وہ ایف بی آئی کی جانب سے 2016 میں ہونے والے امریکی انتخابات میں روسی مداخلت کے بارے میں تفتیش کر رہے تھے. اس کے بعد سے دونوں کے مابین شدید نوعیت کی لفظی جنگ جاری ہے.
تفصیل آپ نازیہ گلزار سے سن رہے تھے. اور اب ذکر کرتے ہیں فٹ بال کا. انگلینڈ کے کلب آرسنل کے مینیجر آرسن وینگر نے 22 سال کلب کے مینیجر رہنے کے بعد اپنے عہدے سے سبکدوش ہونے کا اعلان کیا ہے. اس بارے میں آرسنل کلب کے مداح کیا سوچتے ہیں، یہی جاننے کے لیے میں نے بات کی لاہور سے تعلق رکھنے والے آرسنل کلب کے فین محید قریشی سے.
Honestly, کافی مکسڈ فیلنگز ہیں، کیونکہ مطلب وینگر آؤٹ کے ایک پارٹ تھا میں فور ا وائل، لیکن یہ اس دن کے لیے کبھی پریپیئر نہیں کیا تھا اس طرح سے. ایک طرف خوشی اس بات کی ہے کہ نیا مینیجر آئے گا، تو کافی عرصے سے آرسنل اپنے لیول کے انڈر پرفارم کر رہی تھی اور اس بات کا بھی دکھ تھا، لیکن ایک کلب ہیز لاسٹ اے فادر فگر ان آرسنل، تو اس کا افسوس اپنی طرف ہے.
اچھا، آپ نے کہا کہ کلب انڈر پرفارم کر رہا تھا، تو کیا وینگر جو تھا جو تھے وہ ایک ریزن تھا، ایک وجہ تھی کلب کے انڈر پرفارم کرنے کی؟ کیا ان کی وجہ سے کلب انڈر پرفارم کر رہا تھا؟
جی، کیونکہ کوچ کا ایک بہت بڑا رول ہوتا ہے ایک ٹیم کے پرفارمنس کے اوپر. کیونکہ اگر آپ نوٹس کریں تو ہم نے ریسنٹلی جو نئے پلیئرز بھی خریدے تھے ان کی پرفارمنسز ان کی پاسٹ ٹیمز میں ڈفرینٹ تھی اور ہمارے ساتھ آ کر ڈفرینٹ تھی. میرے نزدیک ڈاؤن ٹو دی کوچ.
وینگر کی جگہ کون لے سکتا ہے؟ اتنے بڑے کوچ ہیں، 22 سال آرسنل کے ساتھ رہے ہیں. اب آرسنل فینز کیا فیل کرتے ہیں کہ آرسن وینگر کی جگہ کون لے سکتا ہے؟
Fans, personally, so we would love anyone who's proven. For example, Dortmund ke jo ex coach the, Thomas Tuchel, wo ya phir currently Monaco ke jo coach hain, Leonardo Jardim. Ye one of the favorites hain, kyunki unhone prove kiya hai ke unko matlab they're very good coaches. Isliye they are top choice right now.
آپ کی باتوں سے مجھے یہ لگ رہا ہے کہ آپ آرسنل کے تو ڈائی ہارڈ فین ہیں، لیکن آرسن وینگر کے آپ اتنے بڑے فین نہیں لگ رہے مجھے.
میں دیکھیں، میں آرسن وینگر کا کافی بڑا فین ہوں، مطلب آئی ایم اسٹل ہرٹ اوور دی فیکٹ کہ ہی از لیونگ، لیکن یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2013 کے بعد سے کافی فینس کا جو ہے وہ فیلنگز کافی چینج ہوئی ہیں.
فٹ بال بھی چینج ہوا ہے, فٹ بال بھی جو ہے وہ بہت زیادہ جدید ہو گیا ہے, بہت زیادہ سائنٹیفک ہو گیا ہے, کافی ساری چیزیں بدلی ہیں.
بالکل بالکل 2013 کے بعد سے, اصل میں اس لیے ہے کیونکہ 2013 تک تو ہم سمجھتے تھے نا کہ پلیئرس کی کوالٹی نہیں ہے, مطلب پلیئرز آر ناٹ ٹو اپ ٹو دا لیول, اس لیے ہم لوگ کو جیت نہیں پا رہے. لیکن 2013 کے بعد سے ہمارے پاس پلیئرز بھی ایسے آئے ہیں جن کے ساتھ ہم جیت سکتے تھے, اور بھی کافی ایشوز آئے ہیں. اور
آرسنل کلب کے فین محید قریشی بات کر رہے تھے آرسن وینگر کے بارے میں. اور آئیے اب آپ کو سنواتے ہیں ہفتے وار سپورٹس بلٹن کھیل کے میدان سے, ترتیب و پیشکش ہے عبدالرشید شکور کی.
ٹیسٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کے ٹارگٹ کے ساتھ پک کر سکتے ہیں, یہ دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوتا ہے.
جو گیمز آپ کو میڈل دے رہی ہیں, جو سٹیز آپ کو میڈل دے رہے ہیں, آپ ان پہ انویسٹ کریں.
اتنی کنسسٹنسی 10 سال سے وہ بندہ اس لیول پر پرفارم کر رہا ہے.
Brilliant bicycle kick. Incredible from Ronaldo.
سلیکشن کے عجب کمالات, ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھ کر ٹیسٹ ٹیم کا سلیکشن, انعام بٹ کا ایک اور طلائی تمغہ, اور چیمپئنز لیگ کا سیمی فائنل مرحلہ. کھیل کے میدان سے عبدالرشید شکور کا سلام. آئرلینڈ اور انگلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچوں کے لیے پاکستانی کرکٹ ٹیم کے اعلان کے بعد سلیکشن کمیٹی خصوصاً چیف سلیکٹر انضمام الحق کو سخت تنقید کا سامنا ہے. ٹیم کا اعلان کرتے وقت انضمام الحق نے سلیکشن کے تانے بانے اگلے سال ہونے والے ورلڈ کپ سے جوڑے. میں نے تجزیہ کار عثمان سمیع الدین سے پوچھا کہ انضمام الحق کی یہ بات کتنی درست ہے کہ ورلڈ کپ کو ذہن میں رکھ کر ہم نے انگلینڈ اور آئرلینڈ کے خلاف ٹیسٹ میچوں کے لیے ٹیسٹ ٹیم کا انتخاب کیا ہے.
یہ جو آرگیومنٹ انضمام حق نے دیا ہے کہ بھئی ہم ورلڈ کپ دیکھ کے یہ اسکواڈ سلیکٹ کر رہا ہے, اس میں تو مجھے کوئی لاجک نہیں سمجھ میں آ رہی ہے. وہ ایک دم ہی الگ فارمیٹ ہے, پاکستان کی ٹیم کافی ڈفرینٹ ہے او ڈی آئی کی اور ٹیسٹ ٹیم کی, اور کس بیسس پہ آپ ایک ٹیسٹ ٹیم کو ورلڈ کپ کے ٹارگٹ کے ساتھ پک کر سکتے ہیں, یہ دنیا میں شاید کہیں نہیں ہوتا ہے. یہ پہلی بار میں نے سنا ہے.
کامن ویلتھ گیمز اختتام کو پہنچ چکے, لیکن ان کی بازگشت ابھی بھی سنائی دے رہی ہے, خصوصاً ریسلنگ میں انعام بٹ کے گولڈ میڈل کی, جو ان کامن ویلتھ گیمز میں پاکستان کا واحد طلائی تمغہ تھا. یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انعام بٹ نے کسی بین الاقوامی مقابلے میں طلائی تمغہ جیتا ہو, لیکن بقول ان کے یہ گولڈ میڈل جیتنا ان کے لیے بہت ضروری تھا. میں نے انعام بٹ سے اس کی وجہ جاننی چاہی.
لاسٹ جو کامن ویلتھ گیمز ہوئی تھی اس میں پاکستان کا کوئی گولڈ میڈل نہیں آیا, انفارچونیٹلی میں بھی وہاں پر انجرڈ ہو گیا تھا. ایز اے پاکستانی میرے لیے بڑی ایک افسوس کی بات تھی کہ کم از کم ایک دفعہ تو ہمارا جو ترانہ ہے وہ چلے, ایک دفعہ ہمارا پرچم تو بلند ہو. تو الحمدللہ اس دفعہ گولڈ میڈل لے کے اپنی اسی جو گولڈ میڈل کا سلسلہ ہے اسے آگے بڑھایا.
انعام بٹ سے میں نے پوچھا کہ آپ نے ان کھیلوں سے قبل ایک ویڈیو میں حکومت سے ٹریننگ کے لیے کچھ پیسے مانگے تھے, یہ کیا ماجرا تھا؟
میری ویڈیو بھی بہت وائرل ہوئی تھی جس میں میں نے حکومت سے کہا تھا کہ آپ مجھے 10 لاکھ روپیہ دیں اور اگر میں نہ میڈل لا سکوں اس کامن ویلتھ گیمز کی تیاری کے لیے, تو اگر میں میڈل نہ لا سکوں تو میں 10 کا 10 واپس کر دوں گا. لیکن انفارچونیٹلی اس پہ کوئی عمر درآمد نہیں ہوا. لیکن یہ ہے کہ ہم پیچھے نہیں ہٹ سکتے, ہمیں اپنی ٹریننگ کرنی ہے اور ہر حال میں کرنی ہے, اور پاکستان کے لیے سرو کرنا ہی کرنا ہے.
انعام بٹ سے میرا سوال تھا کہ گجراوالا میں رہ کر آپ کو ٹریننگ کی کیا سہولتیں میسر ہیں, کیا وہ بین الاقوامی معیار کی ہیں؟
مجھے ورلڈ بیچ پہ گولڈ میڈل پہ جو ہمارے سیکٹری اسپورٹس ہیں صوبہ پنجاب کے عامر جان صاحب, ان کی ہدایات پہ میں نے ان سے ملاقات کی تھی. اس ٹائم میرے پاس اکھاڑا بھی نہیں تھا, کوئی جگہ نہیں تھی, تو ان کے کہنے پہ جو ہے نا مجھے گوجرانوالہ میں ایک کھنڈر دیا گیا ہے, کھنڈر ہی میں اسے کہوں گا. مجھے پھر 5 لاکھ روپیہ پاکستان سپورٹس بورڈ نے دیا, تو میں نے وہ 5 لاکھ روپیہ اس جگہ پر لگا کے تو ایک چھوٹا سا ایک تھوڑا سا کمرہ سیدھا کیا, تاکہ اور وہ جو فیڈریشن نے میٹ دیا تھا وہ ہمارا پورا میٹ بھی نہیں اس جگہ پہ آتا نا, تو وہاں پہ وہ میٹ لگا کے تو اب ہم وہاں پہ اپنی ٹریننگ کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ میں تقریباً 40 سے 50 لڑکے ہیں جو کیڈٹ اور جونیئر ہیں کالج لیول کے, ان کو میں یہ تربیت دے رہا ہوں وداؤٹ اینی کاسٹ. ریسلنگ جو ہے نا وہ آپ کو سب سے پرومیننٹ گیم نظر آئے گی. اگر آپ کامن ویلتھ گیمز اٹھا لیں, اگر آپ ساؤتھ ایشین چیمپئن شپ جو ساؤتھ ایشین گیمز ہوئی ہیں 2016 میں اس کی پرفارمنس لے لیں, یا ایون چار جو پچھلے سال ہو گئے ہیں, چار سال کی آپ پرفارمنس, پانچ سال کی آپ لے لیں, تو مور دین 70 میڈلز ہیں انکلوڈنگ کامن ویلتھ گیمز, ایشین گیمز, ورلڈ چیمپئن شپ, اس طرح کے جو میڈل ہیں بڑے بڑے ایونٹس میں وہ تقریباً 70 کے قریب ہم نے لیے ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا ہم کر سکتے ہیں؟ تو ابھی میں سمجھتا ہوں کہ ٹائم آ گیا ہے کہ گورنمنٹ تھوڑا سا دیکھے کہ جو گیمز آپ کو میڈل دے رہی ہیں, جو سٹیز آپ کو میڈل دے رہے ہیں, آپ ان پہ انویسٹ کریں.
چیمپئنز لیگ سیمی فائنل مرحلے میں آ چکی ہے اور 24 اپریل کو پہلا سیمی فائنل لیورپول اور روما کے درمیان ہے, اور اسے اگلے روز بائرن میونخ کی ٹیم دفاعی چیمپئن ریال میڈرڈ کا سامنا کرے گی. میں نے تجزیے کے لیے زحمت دی بین الاقوامی فٹ بال پر گہری نظر رکھنے والے ریحان الحق کو, اور ان سے میرا پہلا سوال تھا کہ لیورپول اور روما کے درمیان میچ فیورٹ کون؟
روما اور لیورپول کا میچ بڑا انٹرسٹنگ ہے, سب کو کلوپ کا پتا ہے, بیکاز کلوپ نے بوروسیا ڈورٹمنڈ کو بھی لیگ جتائی تھی, جرمن بنڈس لیگا چیمپئنز لیگ کے فائنل میں ان کو پہنچایا تھا. لیورپول وہ آئے ہیں لیکن وہ ہائٹس اچیو نہیں کر سکے کیونکہ ان کا بجٹ اتنا نہیں ہے جتنا مینچسٹر سٹی یا مینچسٹر یونائیٹڈ کا ہے, لیکن اس سیزن ہمیں گلمپسز نظر آئے ہیں. لیکن جو دوسرے اینڈ پہ ہے روما کے مینیجر ڈی فرانچیسکو, وہ بہت ہاٹ پراپرٹی ہیں اس وقت اٹالین فٹ بال کے اندر, بہت اچھے مینیجر ہیں, اسپیشلی ان کا ریکارڈ ان بگ گیمز جو ہے وہ بہت اچھا ہے. تو بڑا انٹرسٹنگ میچ ہونے والا ہے یہ. آئی تھنک سارے بائرن میونخ ریال میڈرڈ کے میچ کی بات کریں, لیکن روما لیورپول بہت خوبصورت میچ ہونے والا ہے. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی ٹیم اوے گول کر سکتی ہے, جو ٹیم اوے گول کا ایڈوانٹیج لے جائے گی وہ اس لیگ کے اندر کوالیفائی کر جائے گی. جہاں تک محمد صلاح کی بات ہے, اس وقت اگر انگلش پریمیئر لیگ میں کوئی پلیئر ہے تو وہ صلاح سب سے اوپر آ رہے ہیں. جس فارم میں وہ اس وقت ہیں, اس وقت ہی از ون آف دا ٹاپ 5 پلیئرز ان دا ورلڈ اگر ان کی کرنٹ فارم کی بات کریں.
ریحان الحق سے میں نے پوچھا کہ رونالڈو کی انفرادی کارکردگی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے, کہ کبھی بائسیکل کک کے ذریعے گول تو کبھی میچ جتوانے والی پینلٹی.
دیکھیں کرسٹیانو رونالڈو اور چیمپئنز لیگ کی جب بات کریں تو بہت ہی ایک انٹرسٹنگ اسٹوری ہے. پہلے 26 میچوں میں چیمپئنز لیگ کے کرسٹیانو رونالڈو نے ایک گول بھی نہیں کیا تھا, جو ان کے کریئر کے پہلے 26 چیمپئنز لیگ کے میچ تھے. اس کے بعد انہوں نے ایسے گول کرنا شروع کیے ہیں, مور دین اے گول اے گیم اس وقت چیمپئنز لیگ کی ہسٹری کا ہائیسٹ اسکورر ہیں وہ. اور اس سیزن اگر آپ ان کی بات کریں تو ہر میچ میں, ایوری سنگل میچ ہیز پلیڈ, انہوں نے گول کیا اس میچ کے اندر, تو امیزنگ ریکارڈ رہا ہے. لیگ کے اندر جب وہ اسٹرگل بھی کر رہے تھے سیزن کے اسٹارٹ کے اندر, تو چیمپئنز لیگ میں وہ گول پہ گول کرتے تھے, لیکن جنوری کے بعد لیگ میں بھی انہوں نے گول کرنا شروع کر دیے ہیں. ون آف دا ٹاپ اسکوررز دوبارہ ہیں, 40+ گول ہو گئے ہیں سیزن کے ایز یوزول ان کے. اتنی کنسسٹنسی 10 سال سے وہ بندہ اس لیول پر پرفارم کر رہا ہے. تو ہر سال جب بھی کوئی یہ کہتا ہے کہ رونالڈو ختم ہو گیا, اس کی عمر آ گئی ہے, تو وہ کچھ ایسا کرتا ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں, ابھی بھی اس کے اندر وہ پوٹینشیل ہے. آؤٹ اسٹینڈنگ پلیئر ہے, آؤٹ اسٹینڈنگ انڈیویجول ٹیلنٹ ہے. تھوڑی گیم تبدیل ہو گئی ہے پچھلے 2-3 سال میں ان کی, اب وہ زیادہ سینٹر فارورڈ والی پوزیشن لے لیتے ہیں اور اتنا آف دا بال ان کی موومنٹ نہیں رہی. جو اسٹیٹس ہیں اس کے مطابق سب سے کم جو پلیئر بھاگتے ہیں فیلڈ کے اوپر ٹاپ 10 اسٹرائکرز ہیں, اس میں رونالڈو اور میسی ہیں, کیونکہ اب وہ تھوڑے انٹیلیجنٹ ہو گئے, ان کی عمر تھوڑی زیادہ ہو گئی, تو دونوں کو پتا ہے کہ اپنی انرجی کس طرح پرزرو کرنی ہے اور کس مومنٹ کے اوپر ایڈوانٹیج اٹھانا ہے. چیمپئنز لیگ وہ ایک پلیٹ فارم ہے, کیونکہ بیلون ڈیور ایوارڈ کی ان کی ہر سال میسی سے لڑائی رہتی ہے, تو چیمپئنز لیگ ایسا پلیٹ فارم ہے جدھر آپ اگر اچھا پرفارم کریں گے تو آپ کے چانسز بیلون ڈیور جیتنے کے لیے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو 5-5 بیلون ڈیور ہیں اس وقت میسی اور کرسچیانو کے. میسی لیگ تو بارسلونا بہت آرام سے جیت چکی ہے اس سال, تو چیمپئنز لیگ ہی ایسی چیز ہے جس سے کرسچیانو رونالڈو ان سے کمپیٹ کر سکتے ہیں.
ریحان سے میں نے پوچھا کہ ریال میڈرڈ ایک اور ٹائٹل جیتنے کے لیے کتنی فیورٹ دکھائی دے رہی ہے.
کافی لوگ امید کر رہے تھے کہ یہ فائنل ہوگا, لیکن سیمی فائنل میں مقابلہ پڑ گیا. 2 میچ دیکھنے کو ملیں گے جو کہ بہت ہی فینس کے لیے جو ہے انٹرسٹنگ رہے گا. ریال میڈرڈ لیگ کے اندر اسٹرگل کر رہا ہے, لا لیگا کے اندر ان کی وہ پرفارمنسز نہیں رہ رہی, لیکن چیمپئنز لیگ کے اندر وہ ایک بڑی ڈفرنٹ ٹیم ہے. کرسچیانو رونالڈو کو اگر آپ ریکارڈ دیکھیں چیمپئنز لیگ کا, اٹس امیزنگ. ریال میڈرڈ کلب کے لیے چیمپئنز لیگ سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے, تو اس کے لیے وہ ایک اسپیشل ایک فیلنگ ہوتی ہے. اب دوسرے اینڈ پہ اگر آپ بائرن میونخ کی بات کریں, تو بائرن میونخ بھی کیونکہ 4 سال ہو گئے ہیں کہ وہ چیمپئنز لیگ نہیں جیتے, اتنا بڑا جرمن کلب ہے, بائی فار دا بگیسٹ جرمن کلب, تو ان کو بھی یہ امید ہوگی کہ وہ اس سال سیمی فائنل سے آگے جا کے فائنل میں پہنچ سکے, کیونکہ 3 دفعہ پچھلے 4 سیزن میں 3 دفعہ سیمی فائنل ہارے ہیں, 1 کوارٹر فائنل ہارے ہیں, تو ان کے لیے بھی ایک جو ہے یہ نیکسٹ اسٹیپ لینا بہت ضروری ہوگا. اگین اس میچ میں بھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اوے گول ایڈوانٹیج کون لیتا ہے.
اسی کے ساتھ اب عبدالرشید شکور کو اجازت دیجیے.
سربین اس کے ساتھ اپنے اختتام کو پہنچا. سربین کے آج کے ایڈیٹر تھے عبد الوہاب رفیق, اور پروڈیوسر تھیں امبر خیری. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھیں پیم ٹیلر. اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے اسرار الحق. پرزنٹ فہدر کو اجازت دیں. آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ تہمینہ قریشی سے سنیے.
گلوکارہ اداکارہ اور ماڈل میشا شفیع کے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ کے ذریعے گلوکار علی ظفر پر انہیں جنسی طور پر ہراساں کرنے کے الزام کے بعد دیگر خواتین بھی علی ظفر کے ہاتھوں جنسی طور پر ہراساں ہونے کی کہانیاں لے کر سامنے آئی ہیں۔ انڈونیشین حکام کا کہنا ہے کہ 80 کے قریب روہنگیا مسلمان کشتی کے ذریعے انڈونیشیا پہنچے ہیں۔ شمالی اور جنوبی کوریا کے رہنماؤں کے بیچ براہ راست رابطے کے لیے نصب کی گئی ہاٹ لائن نے کام کرنا شروع کر دیا ہے۔ فرانس کی حکومت نے ایک مقبول مبلغ الہادی داؤدی کو ان کے ملک الجیریا ڈپورٹ کر دیا ہے۔ اس سے قبل مارسے میں واقع ان کی مسجد کو فرانسیسی حکومت نے بند کر دیا تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔